بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پیغمبر، کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول اور نمائندہ ہوں جس کے لیے زمین اور آسمان کی مملکت ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی حیات دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، لہٰذا اللہ اور اس کے پیغمبر امی پر ایمان لے آؤ جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی کا اتباع کرو کہ شاید اسی طرح ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام قبول کیجیے۔ ابھی آپ سامعین سورہ آراف کی آیت 158 کے تلاوت اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے علی اربابی۔ اور سامعین اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب سماعت فرما لیجیے۔ سب سے پہلے آپ سامعین پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، جس میں پہلے عالمی خبریں پیش کی جائیں گی اور پھر سیاسی مسائل پر گفتگو بھی پروگرام میں شامل رہے گی۔ پروگرام گرد و پیش کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی، اور نعت کے بعد آپ سامعین تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکھے سماعت فرمائیں گے۔ پروگرام یادوں کے جھروکھے کے بعد ہمارا اگلا پروگرام بزم دوستاں ہوگا، جو آپ کے خطوط اور ان کے جوابات پر مشتمل ہوگا۔ پروگرام بزم دوستاں کے بعد اخبارات کی شہ سرخیوں اور اس سے متعلق تفصیلی خبروں پر مشتمل پروگرام آئینہ صحافت پیش کیا جائے گا، اور پروگرام آئینہ صحافت کے بعد آپ کا پسندیدہ پروگرام آئیے فارسی سیکھے بھی نشر کیا جائے گا، اور پروگرام آئیے فارسی سیکھے کے بعد ہماری اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام گھر اور گھرانہ آپ سماعت فرمائیں گے۔ سامعین، تو اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ ہماری شام کی دوسری مجلس کی یہ نشریات جو ہیں وہ شارٹ وے میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹز اور میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ اب آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور سامعین کے لیے آرکائیو کی سہولت بھی موجود ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل اپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو نشریات میں خبروں کے اوقات کچھ اس طرح سے ہیں۔ صبح کی نشریات میں خبروں کا بلیٹن پاکستان کے وقت مطابق ٹھیک 6:30 بجے اور ہندوستان کے وقت مطابق 7 بجے پیش کیا جاتا ہے۔ شام کی نشریات میں پروگرام گرد و پیش میں خبروں کا بلیٹن آپ پاکستان کے معیاری وقت مطابق شام 6 بجے اور ہندوستان کے وقت مطابق شام 6:30 بجے سن سکتے ہیں، جبکہ رات کی نشریات میں خبریں پاکستان کے وقت مطابق 8:30 بجے اور ہندوستان کے وقت مطابق رات 9 بجے پیش کی جاتی ہیں۔ تو اب سے کچھ لمحوں بعد عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ایرانی ماہرین کی تیار کردہ کرونا ویکسین کی پہلی ڈوز رہبر انقلاب اسلامی نے لگوا لی، یہ کامیابی قومی افتخار اور جوانوں کا بڑا کارنامہ ہے، آیت اللہ العظمی خامنے کا بیان۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں مسلح دہشت گردوں کا ایف سی اہلکاروں پر حملہ، 5 اہلکار حملے میں جاں بحق۔ افغانستان میں قیام امن سے متعلق ایران اور پاکستان کی کوششیں، ایرانی وفد کی اسلام آباد میں پاکستانی عہدیداروں سے ملاقات۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمی سید علی خامنئی نے ملکی ساختہ کرونا ویکسین کو ایران برکت کی پہلی ڈوز لگوا لی ہے۔ یہ ویکسین ایران کے نوجوان سائنسدانوں اور ماہرین نے تیار کی ہے اور حال ہی میں اس ویکسین کے عمومی استعمال کی اجازت دی گئی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے کو ایران برکت ویکسین کی پہلی ڈوز لگوانے کے بعد ان تمام افراد کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے اپنی علمی صلاحیتوں، تجربات اور کوششوں کے ذریعے ویکسین تیار کی اور یہ قابل فخر قومی کارنامہ انجام دیا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے ایک بار پھر فرمایا کہ چند ماہ پہلے مجھ سے ویکسین لگوانے کے لیے اصرار کیا جا رہا تھا، لیکن میں نے واضح کر دیا تھا کہ میں غیر ملکی ویکسین نہیں لگواؤں گا اور ایرانی ویکسین کا انتظار کروں گا، کیونکہ ہمیں قابل فخر قومی کاموں کی پوری پاسداری کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ جب اندرون ملک بچاؤ اور علاج کا امکان موجود ہے تو اس سے استفادہ کیوں نہ کیا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ البتہ ضرورت پڑنے پر ایرانی ویکسین کے ساتھ ساتھ غیر ملکی ویکسین کے استعمال میں کوئی حرج نہیں، لیکن ہمیں ایرانی ویکسین قدر کرنا چاہیے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ایرانی ویکسین لگوانے کے علاوہ میرا اصرار تھا کہ میری باری آنے پر ہی مجھے ویکسین لگائی جائے، اور آج الحمدللہ 80 سال سے زائد عمر کے اور میرے ہم عمر بیشتر افراد ویکسین لگوا چکے ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے ویکسین سے متعلق سائنسی دستاویزات کو رجسٹرڈ کرنے اور مقالات کی اشاعت کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک طاقتور، تیز اور بروقت ویکسین کی تیاری کے ساتھ ساتھ اپنے اس عظیم کارنامے سے متعلق سائنسی اسناد اور مقالات کو دنیا کے سامنے لایا جانا ضروری ہے۔ اس موقع پر ایران کے وزیر صحت ڈاکٹر سعید نمکی نے ملک میں کرونا کی چوتھی لہر کا مقابلہ کیے جانے کے تعلق سے رہبر انقلاب اسلامی کی جانب سے کی جانے والی حمایت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ماہرین کا ایک گروپ ملک میں تیار کی جانے والی ویکسین کے سائنٹیفک نتائج مرتب کرنے میں مصروف ہے اور عالمی اداروں کو عنقریب یہ دستاویز ارسال کر دی جائے گی۔ قابل ذکر ہے کہ کوو ایران برکت نامی ویکسین ایران کے نوجوان سائنسدانوں کی علمی کاوشوں کا نتیجہ ہے اور حال ہی میں اس کے استعمال کا پروانہ جاری کیا گیا ہے۔ کوو ایران برکت کے استعمال کا پروانہ جاری ہونے کے بعد ایران کورونا ویکسین تیار کرنے والے دنیا کے 6 ملکوں کے صف میں شامل ہو گیا ہے۔ صدر ایران نے کہا کہ آج ہم کئی طرح کی کورونا ویکسین بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، جو ہمارے جوانوں کی ایک بڑی کامیابی ہے۔ قومی انسداد کورونا کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صدر حسن روحانی کا کہنا تھا کہ کورونا وائرس ایران سمیت پوری دنیا کے لیے ایک بڑی بلا بن گیا ہے۔ صدر ایران نے کہا کہ ہمارے نوجوان سائنسدانوں اور ماہرین نے کورونا کی وبا شروع ہوتے ہی اس کے انسداد کے لیے دواؤں اور میڈیکل آلات کی تیاری کا کام شروع کر دیا تھا اور آج ہم کئی طرح کی کورونا ویکسین بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی ماہرین کے تیار کردہ ویکسین کے ساتھ ہی دیگر ملکوں کی بھی ویکسین کو درآمد کر کے ویکسینیشن کے عمل کو تیز کیا جا رہا ہے۔ واضح ہے کہ انسداد کورونا سے متعلق ماہرین کی کمیٹیوں کے سربراہوں کا اجلاس صدر حسن روحانی کی صدارت میں منعقد ہوا، جس میں کورونا ویکسین کی فراہمی کے علاوہ ملک کے جنوبی شہروں میں کورونا کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ایران کے نو منتخب صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی کو ٹیلی فون کر کے انہیں مبارکباد پیش کی ہے۔ فارس نیوز کے مطابق امیر قطر نے اس ٹیلی فونی گفتگو میں ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے ان کی کامیابی کی دعا کی۔ فریقین اس موقع پر دو طرفہ تعلقات، ان کی توسیع اور تقویت پر زور دیا۔ شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے گزشتہ ہفتے بھی صدارتی انتخابات میں کامیابی پر ڈاکٹر رئیسی کو مبارکباد پیش کی تھی۔ گزشتہ جمعے کو ایران کے صدارتی انتخابات کے لیے اندرون ملک کے علاوہ دنیا کے 133 ممالک میں ووٹ ڈالے گئے، جس کے بعد ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے مجموعی ووٹوں میں سے 62% سے زائد ووٹ حاصل کر کے ملک کا 13واں صدر بننے میں کامیابی حاصل کی۔ اب تک ایران کے نو منتخب صدر کو 10 ممالک کے سربراہان اور سیاسی و سماجی شخصیتیں مبارکباد دے چکے ہیں، جن میں روس، چین، کیوبا، اکواڈور، وینزویلا، بلاروس، شمالی کوریا، نائجیریا، الجزائر، آذربائیجان، آرمینیا، قزاقستان، شام، لبنان، عراق، فلسطین، عمان، افغانستان، پاکستان اور ہندوستان شامل ہیں۔ عراق کے وزیر اعظم نے کہا کہ ایران میں نئی حکومت کی تشکیل کے بعد وہ تہران کا دورہ کریں گے۔ عراق کے وزیر اعظم مصطفی القاظمی نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا ہے کہ ایران کے نو منتخب صدر سید ابراہیم رئیسی اور ایران کے ساتھ ان کے ملک کے تعلقات بہت خوشگوار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران میں نئی حکومت کی تشکیل کے بعد وہ تہران کا دورہ کریں گے۔ عراق کی سرکاری نیوز ایجنسی نے چند روز قبل خبر دی تھی کہ ایران کے نو منتخب صدر سید ابراہیم رئیسی نے عراق کے وزیر اعظم مصطفی القاظمی کو تہران کا دورہ کرنے کی دعوت دی ہے۔ واضح ہے کہ عراق کے صدر برہم صالح اور وزیر اعظم مصطفی القاظمی نے ایران کے صدارتی انتخابات میں سید ابراہیم رئیسی کی کامیابی پر سب سے پہلے مبارکباد پیش کی تھی۔ عراق کی رضاکار فورس الاشد الشابی نے بغداد میں دہشت گردی کی ایک بڑی سازش کو ناکام بنانے کی اطلاع دی ہے۔ عراق کی رضاکار فورس الاشد الشابی نے جمعرات کو دارالحکومت بغداد میں ایک بڑی سازش کے ناکامی کی خبر دی ہے۔ موازین نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق عراقی رضاکار فورس الاشد الشابی کے بیان میں آیا ہے کہ رضاکار فورس کی خفیہ یونٹ نے دارالحکومت بغداد میں دہشت گردی کے ایک منصوبے کو ناکام بنا دیا۔ اس بیان میں آیا ہے کہ رضاکار فورس کی خفیہ یونٹ نے داعش کے باقی بچے ایک سرغنہ پر نظر رکھی، جو بغداد، صوبہ نینوا اور ترکی کے درمیان آمد و رفت کر رہا تھا، اور اس کے بعد بر وقت کارروائی کرتے ہوئے دہشت گردی کے ایک بڑے نیٹ ورک کو تباہ کر دیا۔ بیان میں مزید آیا کہ مذکورہ دہشت گرد جعلی شناخت سے بغداد میں آمد و رفت کر رہا تھا۔ ادھر الجزیرہ ٹی وی نے آج خبر دی ہے کہ عراق کے صوبہ کرکوک میں داعش نے سیکورٹی فورسز پر حملہ کیا، جس میں عراقی پولیس کے 5 جوان جاں بحق ہو گئے۔ عراق نے سن 2017 میں داعش کے زیر قبضہ تمام علاقوں کا آزاد کرا لیا تھا، تاہم اس دہشت گرد گروہ کے باقی ماندہ عناصر مختلف علاقوں میں روپوش ہیں، جو گاہے بگاہے عراقی شہریوں اور سیکورٹی فورس پر حملہ کرتے رہتے ہیں، جن کے صفائی کے لیے مستقل بنیادوں پر عراقی سیکورٹی فورسز سرگرم عمل ہیں۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں ایف سی کے گشتی دستے پر دہشت گردوں کے حملے میں 5 سیکورٹی اہلکار جاں بحق ہو گئے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے جاری کردہ بیان کے مطابق ایف سی کے دستے پر یہ حملہ ضلع سبی کے علاقے سنگین میں کیا گیا، جس کے نتیجے میں 5 اہلکار جاں بحق ہو گئے۔ بیان میں کہا گیا کہ فائرنگ کے تبادلے میں دہشت گردوں کا بھی جانی و مالی نقصان ہوا ہے۔ تاحال کسی شخص یا گروہ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، تاہم پاکستانی فوج کے بیان میں کہا گیا کہ چند عناصر دشمن انٹیلیجنس ایجنسیوں کی مدد سے ایسے بزدلانہ حملے کر کے بلوچستان کے امن و خوشحالی کو ثبوتاش نہیں کر سکتے۔ واضح ہے کہ حالیہ دنوں میں بلوچستان میں سیکورٹی فورس کے اہلکاروں پر حملوں میں حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ بلوچستان میں ماضی میں پیش آنے والے دہشت گردی کے واقعات میں کالعدم تنظیموں کے عناصر ملوث رہے ہیں۔ تحریک طالبان پاکستان اور داعش جیسے دہشت گرد گروہ کوئٹہ اور بلوچستان کے دیگر علاقوں میں ہونے والے متعدد بم دھماکوں اور مسلح حملوں کی ذمہ داری قبول کر چکے ہیں۔ ہندوستان میں کرونا وائرس کی دوسری لہر کے دوران مرکز اور دہلی حکومت کے درمیان آکسیجن کے مسئلے پر ایک اور تنازع کھڑا ہو گیا۔ تفصیلات بتا رہے ہیں نئی دہلی سے شمشاد کاظمی۔
ہندوستان میں کرونا وائرس کی دوسری لہر کے دوران مرکز اور دہلی حکومت کے درمیان آکسیجن کو لے کر پیدا ہونے والا تنازعہ اب دوسری شکل میں سامنے آیا ہے۔ سپریم کورٹ کی ایک ٹیم نے مبینہ طور پر اپنی عبوری رپورٹ میں کہا ہے کہ دہلی حکومت نے کرونا بحران کے عروج پر ضرورت سے 4 گنا زیادہ آکسیجن کا مطالبہ کیا، جس کے سبب 12 ریاستوں میں آکسیجن کی سپلائی متاثر ہوئی۔ دہلی حکومت نے کرونا کی دوسری لہر کے دوران مرکز سے 1,140 میٹرک ٹن آکسیجن کا مطالبہ کیا تھا۔ مبینہ رپورٹ کے مطابق یہ دہلی کی ضرورت سے 4 گنا زیادہ تھا۔ دہلی میں اس وقت جتنے آکسیجن بیڈ تھے اس کے حساب سے دہلی کو 289 میٹرک ٹن آکسیجن کی ضرورت تھی۔ رپورٹ کے مطابق عام طور پر دہلی کو 284 سے لے کر 372 میٹرک ٹن آکسیجن کی ضرورت تھی، لیکن اسپتالوں نے بھی ڈیمانڈ زیادہ بتائی اور ایسا کرنے سے دوسری ریاستوں میں آکسیجن سپلائی متاثر ہوئی۔ سپریم کورٹ کی آکسیجن آڈٹ ٹیم کی مبینہ رپورٹ آنے کے بعد بی جے پی نے دہلی کی کیجریوال حکومت پر نشانہ سادھا۔ دہلی سے بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ گوتم گمبھیر نے کہا کہ کیجریوال کو ملک سے معافی مانگنی چاہیے۔ بی جے پی کے ترجمان سمبیت پاترا نے بھی کہا کہ کیجریوال کے جھوٹ کے سبب 12 ریاستوں میں آکسیجن کی سپلائی متاثر ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ کیجریوال نے بہیمانہ جرم کیا ہے، جس کے لیے انہیں سپریم کورٹ میں قصوروار ٹھہرایا جانا چاہیے۔ بی جے پی کے لیڈروں کا دعویٰ ہے کہ یہ رپورٹ سپریم کورٹ کی جانب سے تشکیل یافتہ کمیٹی نے جاری کی ہے، لیکن کیجریوال حکومت نے کہا کہ ایسی کوئی رپورٹ ہے ہی نہیں۔ دہلی کے نائب وزیر اعلیٰ منیش سسوڑیا نے کہا کہ بی جے پی جھوٹ بول رہی ہے، کیونکہ ان کے بقول آکسیجن آڈٹ کمیٹی کے اراکین نے بتایا ہے کہ انہوں نے ابھی کسی رپورٹ پر دستخط نہیں کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ مبینہ رپورٹ بی جے پی کے دفتر میں تیار کی گئی ہے۔ سسودیا نے کہا کہ میں بی جے پی کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ رپورٹ دکھائے جسے آکسیجن آڈٹ کمیٹی کے اراکین نے منظوری دی ہو۔ کرونا کی دوسری لہر کے دوران مئی میں آکسیجن کی قلت سامنے آئی تھی، جس کے بعد دہلی حکومت اور بعض نجی اسپتالوں نے سپریم کورٹ کا رخ کیا تھا اور فوری طور پر آکسیجن سپلائی بڑھانے کا مطالبہ کیا تھا۔ سپریم کورٹ کی 2 رکنی بینچ نے ایک ٹاسک فورس تشکیل دی تھی، جس نے ہر صوبے کے لیے کمیٹی بنائی، جسے آکسیجن آڈٹ کی بھی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ شمشاد کاظمی، ریڈیو تہران، دہلی۔
افغانستان کی عمر میں اسلامی جمہوریہ ایران کے خصوصی نمائندے نے پاکستان میں اعلی عہدیداروں سے ملاقات میں افغانستان میں قیام امن سے متعلق بات چیت کی ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کی عمر میں ایران کی وزارت خارجہ کے خصوصی نمائندے محمد ابراہیم تہریان فرد نے ایک وفد کے ہمراہ اپنے دورے اسلام آباد میں اپنے پاکستانی ہمنصب محمد صادق اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی۔ افغانستان کی عمر میں پاکستان کے خصوصی نمائندے محمد صادق نے ٹویٹ کیا ہے کہ افغانستان کی عمر میں ایران کی وزارت خارجہ کے خصوصی نمائندے محمد ابراہیم تہریان فرد سے ہونے والی ملاقات میں افغانستان کے امن اور اس ملک کی سیکورٹی کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ طے پایا ہے کہ افغانستان کے امن مذاکرات کے بارے میں ماحول سازگار بنانے کے لیے ممکنہ طور پر ایک نیا میکنزم تیار کیا جائے گا، تاکہ اس ملک میں جاری تشدد اور بدامنی میں کمی لائی جا سکے۔ قابل ذکر ہے کہ افغانستان کی عمر میں ایران کی وزارت خارجہ کے خصوصی نمائندے محمد ابراہیم تہریان فرد نے اپنے دورے اسلام آباد میں پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں فریقین نے دو طرفہ تعلقات اور تعاون کی توسیع، نیز افغانستان میں امن کے عمل میں مدد کے سلسلے میں تبادلہ خیال کیا۔ اپنے عہدے پر تعیناتی کے بعد افغانستان کے عمر میں ایران کی وزارت خارجہ کے خصوصی نمائندے محمد ابراہیم تہریان فرد کا یہ دوسرا دورہ پاکستان ہے۔ اس سے قبل وہ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف کے 11ویں دورے اسلام آباد میں ان کے ہمراہ پاکستان گئے تھے۔ ایسی حالت میں کہ فروری کے مہینے میں افغانستان کی عمر میں پاکستان کے خصوصی نمائندے محمد صادق خان نے بھی ایرانی حکام سے ملاقات و گفتگو کے لیے تہران کا دورہ کیا تھا۔ دوسری جانب امریکی ذرائع ابلاغ نے اس بات کا دعویٰ کرتے ہوئے کہ افغانستان سے امریکی فوجی انخلا آئندہ 2 ہفتوں میں مکمل ہو جائے گا اعلان کیا کہ افغانستان میں صرف 650 امریکی فوجی باقی رہیں گے۔ امریکی حکام کے حوالے سے ایسوسیٹڈ پریس نے رپورٹ دی ہے کہ افغانستان میں امریکہ کے 650 فوجی اس ملک میں اپنے سفارتکاروں کی حفاظت کے لیے باقی رکھے جائیں گے۔ امریکی وزارت جنگ پینٹاگون کے ترجمان جان کوربی نے پیر کے روز ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ افغانستان میں بڑھتی بدامنی اور اس ملک میں طالبان گروہ کی تیز رفتار پیش قدمی کی بنا پر امریکہ اس ملک سے فوجی انخلا کا عمل سست کر سکتا ہے۔ ایسی حالت میں کہ افغانستان کی وزارت دفاع کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 3 علاقوں کو طالبان کے قبضے سے آزاد کرا لیا گیا ہے۔ طالبان نے بھی دعویٰ کیا کہ انہوں نے مزید 3 علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ کابل سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کی وزارت دفاع نے اعلان کیا کہ صوبہ فاریاب میں اندخوئی کو بھی طالبان کے قبضے سے آزاد کرا لیا گیا، تاہم طالبان نے اس دعوے کی ابھی تک تصدیق نہیں کی ہے۔ افغانستان کے سیاسی اور سیکورٹی ذرائع کہنا ہے کہ مجموعی طور پر اب تک 8 علاقوں کو طالبان کے قبضے سے آزاد کرایا جا چکا ہے۔ دوسری جانب طالبان نے بھی دعویٰ کیا ہے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے کئی علاقوں میں جملہ صوبہ بغلان میں گزرگاہ نور اور صوبہ فاریاب میں قرغان اور قرمقول نامی علاقوں کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے۔ افغان وزارت دفاع نے دعویٰ کیا کہ طالبان کے خلاف جنگ میں اس گروہ کے 129 عناصر ہلاک اور 35 دیگر زخمی کیے جا چکے ہیں۔ دوسری جانب کابل اور افغانستان کے 11 دیگر صوبوں میں گزشتہ 3 دنوں سے بجلی منقطع ہے۔ یمن کی قومی سالویشن حکومت کے سینئر عہدیدار محمد علی الحوثی نے کہا ہے کہ یمن اپنی طاقت و توانائی اور استقامت کی بدولت کامیاب ہوا ہے اور اس نے اپنی خود مختاری اور قانونی حیثیت کو دنیا سے تسلیم کرا لیا ہے۔ یمن کے قومی سالویشن حکومت کے سینئر عہدیدار محمد علی الحوثی نے امریکی خصوصی ایل جی کے اس بیان پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہ واشنگٹن نے انصار اللہ کو قانونی طور پر تسلیم کر لیا ہے کہا ہے کہ یمن اپنی طاقت و توانائی اور استقامت کی بدولت کامیاب ہوا ہے اور اس نے اپنی خود مختاری اور قانونی حیثیت کو دنیا سے تسلیم کرا لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کو چاہیے کہ یمنی قوم کو جارحیت کا نشانہ بنانے اور اس قوم کو محاصرہ جاری رکھنے سے باز آ جائے۔ یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے اعلی عہدیدار محمد علی الحوثی نے کہا کہ عالمی برادری کو چاہیے کہ یمنی قوم کے سلسلے میں منصفانہ طریقہ اختیار کرے اور یمن پر جارحیت بند اور اس ملک کا محاصرہ ختم کرائے۔ یمن کے مسلح افواج نے سعودی اتحاد کی جارحیت کے جواب میں جنوبی سعودی عرب میں واقع خمیس مشید میں سعودی عرب کے ہوائی اڈے پر ڈرون طیارے سے حملہ کیا ہے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمن کے مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سرین نے اعلان کیا کہ یمنی فوج نے ایک بار پھر یمن اور سعودی عرب کی سرحد پر واقع علاقے الودیعہ میں سعودی ایئر بیس پر ڈرون حملہ کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام گرد و پیش میں عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ اس وقت سیاسی مسائل پر گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی اور سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر راشد نقوی صاحب، ان سے ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
جی بہت شکریہ۔
اور آپ سے پوچھنا چاہیں کہ افغان صدر ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ امریکہ کے دورے پر ہیں، تو آپ اس دورے پر کیا تبصرہ فرمائیں گے؟
خوب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، افغانستان کی صورتحال اس وقت انتہائی کریٹیکل ہے، اور جو بحران اس وقت افغان عوام، افغان حکومت، یا میں اس کو پورے خطے کے عنوان سے بھی دیکھتا ہوں کہ جو درپیش ہے وہ انتہائی حساس ہے
جی،
اور حیرانی اس بات پہ ہے کہ ان حساس حالات میں افغان صدر کس طرح ایک اعلیٰ ترین، میں آپ کہوں تو، ڈیلیگیشن کو لے گیا۔ میں آپ کو سامعین کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ اس ڈیلیگیشن میں پوری کی پوری حکومت ہے
جی،
یعنی ایسے نہیں ہے کہ افغان پریزیڈنٹ اکیلا گئے ہیں، بلکہ ان کے ساتھ ان کے وائس پریزیڈنٹ امرولہ صالح ہیں، ان کی مصالحاتی کونسل کے جو سربراہ ہیں عبداللہ عبداللہ ہیں، وزیر خارجہ محمد حنیف اتمر ہیں، نیشنل سیکیورٹی کے جو ہیں وہ حمد اللہ محب ہیں، وحید عمر ہیں جو مواصلات کے۔ اب یہ تقریباً پوری کی پوری ایک حکومت ہے کہ جو اس وقت امریکہ میں موجود ہے
جی،
اور خود افغانستان کے اندر صورت حال کیا ہے کہ ہر 2 گھنٹے کے بعد یہ خبر آ رہی ہے کہ فلاں ضلع طالبان کے قبضے میں چلا گیا ہے۔ یعنی اس وقت وہاں کی سیکیورٹی پوزیشن ایسی ہے کہ جیسے اگر یہی صورتحال رہتی ہے تو چند دنوں کے اندر پورے کا پورا افغانستان جو ہے وہ طالبان کے ہاتھ میں ہوگا، طالبان کے قبضے میں ہوگا۔ یعنی دعویٰ تھا کہ 44% تو پہلے تھا، یعنی جب ابھی ٹینشن یا یہ سلسلہ نہیں شروع ہوا تھا، امریکی انخلاب بھی نہیں شروع ہوا تھا، تو اس وقت کہتے تھے کہ 40 سے 45% جو ہے وہ علاقوں پہ طالبان کا قبضہ ہے۔ اب اس کے بعد مسلسل جب سے امریکی انخلا شروع ہوا ہے تو تو اس وقت سے لے کے ابھی تک مسلسل جسے آپ کہتے ہیں ان کی پیش قدمی جاری ہے اور کئی جگہوں پہ افغان فورسز نے ہتھیار ڈال دی ہیں, کئی مقامات پہ اصلا انہوں نے مقابلہ ہی نہیں کیا اور بڑی آسانی سے جو ہے وہ طالبان مسلسل قبضے پہ قبضہ کیے جا رہے ہیں. اب ایسی حالت میں یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ اس طرح کی صورتحال میں وہ اتنا اعلیٰ ڈیلیگیشن, یعنی پریزیڈنٹ بھی اس میں ہے, وائس پریزیڈنٹ بھی اس میں ہے, نیشنل سیکیورٹی کا اس میں ہے, چلے وزیر خارجہ کو تو ہم مان لیتے ہیں بھی, چلے وزیر خارجہ کا مسئلہ جو ہے وہ بیرون ممالک ملک سے ہوتا ہے, لیکن یہ اتنے اہم افراد جو اپنے وہ ساتھ لے کے گئے, اس کا مطلب ہے کہ ظاہراً انہوں نے شکست مان لی ہے اور وہ گئے ہیں امریکہ سے گدائی کرنے کے لیے کہ آپ ہی ہمیں بچا سکتے ہیں. یعنی میرا تجزیہ ان حالات میں, ویسے میرے پاس ثبوت نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ یہ ہے, لیکن ان سخت ترین حالات میں جب ایک ڈیلیگیشن جاتا ہے اور وہ بھی واشنگٹن میں, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہینڈز اپ کر دیا ہے اس نے کہ ہم طالبان کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور آپ آئیں اور ہمیں طالبان سے بچائیں. اب وہ امریکہ کے جو طالبان سے مذاکرات کر کے انخلا کر رہے, اور افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ امریکہ نے خود اشرف غنی حکومت کو ان جسے آپ کہتے کہ مذاکرات میں ایک ابزرور کے طور پہ بھی قبول نہیں کیا.
جی
ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک فریق کے طور پہ قبول کیا جاتا ہے, ایک دفعہ ہوتا ہے کہ چلو تم بیٹھ جاؤ صرف سنتے رہو,
کہ کوئی اہمیت نہیں دی,
یعنی بالکل کوئی اہمیت نہیں, پوچھا تک نہیں دوسرے لفظوں میں. تو وہ طالبان کو اس نے فری ہینڈ دیا ہے امریکہ نے, اب یہ کیا لینے گئے ہیں, اب یہ کس پہ بارگین کریں گے, یہ ایک سمجھ سے بالا صورتحال نظر آتی ہے کہ آیا کیا وہاں پہ جا کے وہ جو بائیڈن سے, جو ان کی البتہ پہلی ملاقات ہے اور پہلی ملاقات میں اشرف غنی آیا, ان کو منوا لیں گے کہ آپ طالبان کو کنٹرول کریں یا انخلا کو روک دیں گے کہ انخلا رک جائے اور امریکن فورسز جو ہیں وہ افغان فورسز کی مدد کریں, یعنی افغانستان کی موجودہ حکومت کی مدد کریں تاکہ وہ طالبان کے راستے میں رکاوٹ بن سکے. میں سمجھتا ہوں کہ اس دورے کے عنوان سے بڑے جسے کہتے ہیں کہ جو تحفظات خدشات افغانستان کے اندر ہیں وہ تو ایسے لگتا ہے کہ یہ بے دست و پا ہو چکے ہیں اور وہ امریکہ کی مدد مانگنے کے لیے گئے ہیں. اب امریکہ افغانستان کے اندر علاقے کے اندر اس کی کیا پالیسی ہے وہ تو وقت ہی بتائے گا.
جی ڈاکٹر راشد نقوی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. اور سامعین پیش خدمت ہے ریڈیو تہران کا تبصرہ. یمن کی اعلیٰ سیاسی کونسل کے سربراہ محمد علی الحوثی نے یمن کے لیے امریکہ کے خصوصی ایلچی کے توسط سے تحریک انصار اللہ کو قانونی حیثیت سے تسلیم کرنے کے بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ یمن کی قانونی حیثیت کا سرچشمہ اس کی استقامت و اقتدار ہے. یمن کے لیے امریکہ کے خصوصی ایلچی لینڈر کنگ نے کل رات اعلان کیا کہ واشنگٹن حوثیوں کی تحریک کو یمن میں قانونی فریق کی حیثیت سے باضابطہ طور پر تسلیم کرتا ہے. انصار اللہ کی قانونی حیثیت یمن کی موجودہ تبدیلیوں سے متعلق نہیں ہے. انصار اللہ یمن کی ایک ایسی تحریک ہے جس نے اپنی قانونی حیثیت یمنی عوام سے حاصل کی ہے. انصار اللہ نے 2004 سے 2010 کے درمیان 6 مرتبہ یمن کے سابق ڈکٹیٹر علی عبداللہ صالح کے خلاف جنگ لڑی, اور یہ جنگ اس وقت تمام ہوئی کہ جب عبداللہ صالح کی حکومت کے خلاف عوامی تحریک کا آغاز ہو گیا. 6 سال میں 6 بار جنگ سے ثابت ہو گیا کہ انصار اللہ کو عوامی حمایت شروع سے ہی حاصل رہی, کہ جس میں ایک فوج کے مقابلے میں مزاحمت استقامت کی توانائی پائی جاتی ہے. تحریک انصار اللہ 2011 میں بھی عبداللہ صالح کے خلاف قیام میں عوام کے شانہ بشانہ تھی, لیکن اس عوامی تحریک کی اصلی قیادت اور رہنمائی اس کے ہاتھ میں نہیں تھی. تاہم یمن کی عوامی تحریک کو کچلنے کے لیے سعودی عرب کی قیادت میں جب امریکہ اور خلیج فارس تعاون کونسل کا منصوبہ سامنے آیا تو انصار اللہ نے 2014 میں عبد ربو منصور ہادی کے خلاف یمنی عوام کی نئی تحریک کی قیادت سنبھالی اور ستمبر 2014 کے معاہدے پر دستخط کیے. منصور ہادی کی حکومت کی جانب سے انصار اللہ کے ساتھ اس معاہدے پر دستخط یمن میں اس تحریک کو قانونی طور پر قبول کرنے کے مترادف تھی. اس کے باوجود یمن میں انصار اللہ کی قانونی حیثیت کے اصلی مخالف غیر ملکی کھلاڑی خاص طور پر سعودی عرب اور امریکہ تھے. سعودی عرب نے 26 مارچ 2015 سے منصور ہادی کو دوبارہ اقتدار میں لانے کے لیے یمن پر حملہ کر دیا, کیونکہ انصار اللہ کو وہ غیر قانونی تحریک قرار دے رہا تھا. امریکہ نے بھی سعودی عرب کے اس اقدام کی حمایت کی. سعودی عرب کا دعویٰ تھا کہ وہ چند ہفتوں کے اندر ہی انصار اللہ کو شکست سے دوچار کر دے گا اور منصور ہادی کو یمن کے دارالحکومت صنعاء میں دوبارہ اقتدار میں لا کر بٹھا دے گا, لیکن اس جنگ کو 75 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر رہا ہے. تاہم ابھی تک نہ صرف یہ کہ منصور ہادی صنعاء واپس نہیں آ سکا ہے, بلکہ انصار اللہ اور اس کے اتحادیوں نے قومی نجات حکومت یمن میں تشکیل دی ہے کہ جو آج اس ملک کی ایک بڑی اور منظم سیاسی تحریک شمار ہوتی ہے. یمن کی قومی نجات حکومت جنگ میں ایک ایسی فریق ہے کہ غیر ملکی عناصر جس کے ساتھ یمن کے خلاف جنگ کو ختم کرنے کے لیے مذاکرات میں کوش ہیں، اور حتیٰ سعودی عرب نے انصار اللہ کے ساتھ مذاکرات کے لیے اپنی آمادگی کا اعلان کیا ہے، کچھ انصار اللہ کو قانونی طور پر قبول کرنے کے مترادف ہے۔ اس بنا پر انصار اللہ کو باضابطہ طور پر تسلیم کرنے کے سلسلے میں یمن کے لیے امریکہ کے خصوصی ایلچی لینڈر کنگ کا بیان اس عوامی تحریک کو قانونی حیثیت سے تسلیم کرنے کے مترادف نہیں ہے، بلکہ اس قانونی حیثیت کو تسلیم کرنا ہے کہ جس سے اس سے قبل یمن کے عوام کی ایک بڑی تعداد اور غیر ملکی بازیگروں کی جانب سے تسلیم کیا جا چکا ہے۔ اسی لیے یمن کے اعلی سیاسی کونسل کے سربراہ محمد علی الحوثی نے کہا ہے کہ یمن کی قانونی حیثیت کا سرچشمہ اس کی قوت و استقامت ہے۔ اگرچہ امریکی نمائندے کے ریمارکس انصار اللہ کے لیے اعزاز ہیں، تاہم وہ کام جو واشنگٹن کو یمن کے سلسلے میں انجام دینے کی فوری اور اشد ضرورت ہے وہ اس ملک کے خلاف جاری جنگ کو روکنا اور محاصرے کو ختم کرنا ہے۔ اس سلسلے میں یمن کے اعلی سیاسی کونسل کے سربراہ نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ عالمی برادری کو یمن کے ساتھ منصفانہ برتاؤ کرنا چاہیے اور زور زبردستی اور طاقت کے بل پر اقدامات نہیں کرنے چاہیے، کہا کہ یمن کے خلاف جارحیتوں اور محاصرے کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے اور اسی طرح اس ملک کے سیاسی، سماجی اور اقتصادی مسائل میں مداخلت سے دور رہنا چاہیے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر اب اختتام کو پہنچا۔ ابھی آپ سامعین پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جہاں روضائے پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، جہاں روضائے پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ قوسین ٹھہرے، محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ قوسین ٹھہرے، بشر کی سرے عرش مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، بشر کی سرے عرش مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا۔
ابھی آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، نشریات اب خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں، اور سامعین اب پیش خدمت ہے تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں چار تیر، 14 ذی‌قعدہ اور 25 جون کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ چودہ ذی‌قعدہ سن 387 ہجری قمری کو مشہور وائز اور خطیب ابن سمعون نے بغداد میں وفات پائی۔ واعظ و خطابت ان کی وجہ شہرت بنی، اس کے علاوہ علم حدیث میں بھی وہ ماہر تھے۔ انہوں نے حدیثیں جمع کرنے میں بہت زیادہ محنت کی اور اس سلسلے میں مختلف علاقوں کا سفر بھی کیا۔ ابن سمعون کی کتابوں میں الامالی خاص طور سے قابل ذکر ہے، ان کی کتابیں کتب خانہ دمشق میں محفوظ ہیں۔ پچیس جون سن 1822 عیسوی کو امریکہ کے سیاہ فام غلاموں کا پہلا گروپ افریقہ واپس جانے میں کامیاب ہو گیا۔ سفید فاموں کی غلامی سے نجات پا کر جانے والے ان افریقی غلاموں نے اس سرزمین پر رہائش اختیار کی جس کو اب لائبیریا کہا جاتا ہے۔ امریکہ کے سیاہ فاموں نے 19ویں صدی عیسوی کے اوائل سے ایک تحریک کا آغاز کیا جس کا مقصد سفید فاموں کی غلامی سے رہائی اور سیاہ فاموں کے لیے ایک ملک کی تشکیل تھا۔ اس لیے امریکہ کے سیاہ فاموں کا ایک گروپ سال ہا سال تک استحصال اور مشقتیں برداشت کرنے کے بعد مغربی افریقہ منتقل ہو گیا اور لائبیریا کے نام سے ایک ملک قائم کیا۔ اس ملک کا انتظام شروع میں امریکی ریاستوں کی طرز پر چلایا جاتا تھا، لیکن سن 1847 میں یہاں جمہوری حکومت قائم ہوئی اور جوزف رابرٹس اس کے پہلے صدر منتخب ہوئے، جو برسہ برس ریاست ورجینیا میں سفید فاموں کی غلامی کر چکے تھے۔ پچیس جون سن 1944 عیسوی کو تحریک پاکستان کے سرگرم رہنما نواب بہادر یار جنگ نے وفات پائی۔ وہ 3 فروری سن 1905 عیسوی کو حیدرآباد دکن میں پیدا ہوئے اور بہت کم عمری میں ہی اس وقت کے تمام مروجہ علوم میں مہارت حاصل کر لی۔ انہوں نے سن 1927 عیسوی میں مجلس تبلیغ اسلام کی بنیاد ڈالی اور اس تنظیم کے سلسلے میں ہندوستان کے متعدد علاقوں کا سفر کیا۔ بعد میں وہ مجلس اتحاد المسلمین کے سرگرم رکن بنے اور ان کی کوششوں سے یہ تنظیم مسلمانوں کی واحد سیاسی جماعت بن گئی۔ بہادر یار جنگ نے اپنی ساری زندگی ہندوستان کے مسلمانوں کی مذہبی، تہذیبی اور فکری اقدار کے تحفظ کے لیے وقف کر دی تھی۔ ان کا شمار بر صغیر کے چند بلند پایا مقررین میں ہوتا تھا۔ بر صغیر کے عوام نے ان کو قائد ملت اور لسان الامت کے خطابات سے نوازا۔ پچیس جون سن 1950 عیسوی کو شمالی کوریا نے امریکہ کے اکسانے پر جنوبی کوریا پر حملہ کیا۔ اس کے دو روز بعد اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے جنوبی کوریا کی حمایت پر مبنی امریکہ کی مجوزہ قرارداد کی منظوری دے دی، اور اس کے بعد امریکہ اور 15 دیگر ممالک نے جنوبی کوریا کے دفاع کے لیے اپنی فوجیں علاقے میں روانہ کر دیں، نیز شمالی کوریا کی افواج کی پیش قدمی روک دی۔ شمالی کوریا کے حق میں چین کی فوج کے جنگ میں شریک ہونے سے شمالی کوریا امریکہ کے سامراجی تسلط سے نکل گیا۔ سن 1953 عیسوی میں جنگ بندی معاہدے پر دستخط ہوئے جس کی بنیاد پر دونوں ملکوں کی سرحدوں کی سابقہ پوزیشن بحال ہو گئی۔ جنوبی اور شمالی کوریا کے درمیان کشیدگی اور کھچاؤ کی بنیادی وجہ اس خطے میں امریکہ کی بے جا مداخلت ہے کہ جس کی بنا پر دونوں ملک اپنے عوام کی خواہش کے باوجود ابھی تک اپنے تعلقات کو معمول پر نہیں لا سکے ہیں۔ چار تیر سن 1342 ہجری شمسی کو بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کر کے شاہ کی خفیہ تنظیم ساواک نے تہران میں عشرت آباد فوجی مرکز منتقل کر دیا۔ 40 دن بعد اس فوجی مرکز سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو پہلے ترکی اور اس کے ایک سال بعد عراق جلا وطن کر دیا گیا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے 13 سال سے زیادہ وطن سے دور رہتے ہوئے اپنے شاگردوں کے ذریعے شاہ کے خلاف تحریک کی قیادت کی۔ اس عرصے میں ان کے شاگرد ایرانی عوام کے ساتھ آپ کے رابطے کا ذریعہ تھے اور آپ کے پیغامات عوام تک پہنچاتے تھے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ بہمن سن 1357 ہجری شمسی مطابق فروری سن 1979 عیسوی میں ایران واپس تشریف لے آئے اور کم سے کم 50 لاکھ افراد نے آپ کا شاندار استقبال کیا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ایران آنے کے 10 دن بعد 2500 سالہ شاہی نظام حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ چار تیر سن 1367 ہجری شمسی کو عراقی جنگی تیاروں نے جزائر مجنون میں ایرانی فوجیوں پر دوبارہ کیمیاوی بموں سے حملہ کیا۔ اس غیر انسانی حملے میں سینکڑوں ایرانی فوجی شہید اور زخمی ہو گئے۔ عراقی حکومت نے ایران پر مسلط کردہ 8 سالہ جنگ کے دوران تقریباً 200 مقامات پر وسیع پیمانے پر کیمیاوی ہتھیار استعمال کیے اور تقریباً 30,000 فوجی اور غیر فوجی افراد کو شہید اور زخمی کیا۔ لیکن مغربی ممالک نے جو خود عراقی حکومت کو اس طرح کا اسلحہ فراہم کر رہے تھے، جنگ میں کیمیاوی اسلحے پر پابندی کے لیے کوئی مؤثر قدم نہیں اٹھایا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
ابھی آپ سامعین پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے اور سامعین اب پیش خدمت ہے آپ کا پسندیدہ پروگرام بزم دوستاں۔
سامعین کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کے پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں
حسین تقوی
اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہمیں امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ زندگی کے بہترین لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے اور آپ کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری ہوگا۔
جی ہاں، ہمیشہ کی طرح ہم بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے اور ہماری ہمیشہ سے یہی آرزو اور تمنا ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں اور ان کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے۔ بہرحال یہ ایک فطری امر ہے کہ انسان کی زندگی جو ہے اس کے اندر ایک ایسا تحرک ہونا چاہیے کہ جو اس کے ارتقائی منازل کو بے نحو احسن آگے بڑھائے، یعنی اس کی زندگی کے اندر ٹھہراؤ نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ علمی لحاظ سے ہو، چاہے وہ کسب و کار اور معاشی اعتبار سے ہو، بلکہ اس کو اپنی زندگی کے اندر زیادہ سے زیادہ ترقی و پیش رفت کی تمنا اور آرزو کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، دل لگا کر کام کرنا چاہیے، اور یہی زندگی کا ایک اصول ہے۔ تشکیل خانوادہ بھی اسی ضمن میں ہے کہ جو انسان کی امید اور آرزو کے اندر اضافہ کرتی ہے، وہ امید و آرزو کہ جو پسندیدہ ہے اور خداوند متعال ایسی امید و آرزو کو پسند کرتا ہے۔ یہ امید رکھنا کہ میرا گھر اور گھرانہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے، آبرو مندانہ طریقے سے زندگی گزارے، خدا کی بارگاہ میں مقبول ہے اور عبادت شمار ہوتا ہے۔ رزق حلال کا تصور اور رزق حلال کے لیے جدوجہد کرنا، یہ بھی ایک عظیم عبادت ہے۔ اپنے ہاتھ پاؤں کو محنت مشقت کے لیے بروئے کار لانا، یہ عظیم کاموں میں سے ایک کام ہے۔ یقینی طور پر ترقی و پیش رفت کا یہ سلسلہ اور یہ پہیہ ترقی و پیش رفت کا اسی صورت آگے بڑھے گا کہ جب فکری اعتبار سے انسان اپنے آپ کو آمادہ کرے۔ صحت و سلامتی بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کی زندگیوں کے اندر آسائشیں پیدا ہوں اور آپ پھولے پھلیں اور آپ کی زندگیوں کے اندر جو ہے خوشحالی ہی خوشحالی ہو، یہی ہماری آرزو اور تمنا ہے. ہم ہمیشہ اپنے سامعین کے لیے بہترین دعاؤں کے آرزو مند ہیں، بہترین خوشیوں کے آرزو مند ہیں، بہترین ترقیوں کے آرزو مند ہیں، بہترین علم کے آرزو مند ہیں، اور یہی انسانی معاشرے کے اندر خوشحالی کا باعث بنتی ہیں. بہت شکریہ سامعین کا کہ نہایت دلچسپی کے ساتھ ہمارا یہ پروگرام سنتے ہیں اور پروگرام کے حوالے سے ہمیں مطلع بھی فرماتے ہیں اور اپنے پیغامات بھی ہمیں ارسال کرتے ہیں. بہت شکریہ سامعین کا.
شکریہ حسین تقوی. اب پروگرام میں سامعین کے خطوط اور پیغامات کو شامل کرتے ہیں. یہ پہلا خط ہمیں ارسال کیا ہے ہندوستان کی ریاست راجستھان ضلع باڑمیر سے کرپا رام کاگا صاحب نے. وہ لکھتے ہیں، میں ریڈیو تہران کی اردو سروس کا باقاعدہ سامع ہوں. لمبے عرصے بعد آپ کو خط لکھ رہا ہوں. کیونکہ گھریلو مصروفیات کی وجہ سے خط نہیں لکھ پاتا، ریڈیو تہران کے تمام پروگرام ایک سے بڑھ کر ایک ہوتے ہیں. میں ریڈیو پروگرام انٹرنیٹ پر سنتا ہوں. گزشتہ دو ہفتے میری صحت ٹھیک نہیں تھی، بخار نے مجھے ہلا کر رکھ دیا. میری حالت 10 دن بہت خراب رہی. میرے پورے اہل خانہ کو کورونا نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب ہماری صحت بہت اچھی ہے، یعنی اس وائرس کو مات دے چکے ہیں. اب حالات بہتر ہیں. ہندوستان میں کورونا بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. ایک ایک دن میں 4,000 اموات بھی ہوئی ہیں. میرا سب کو مشورہ ہے کہ اپنا بہت بہت خیال رکھیں، گھر سے نکلتے وقت ماسک کا استعمال ضرور کریں اور بھیڑ والی جگہوں میں جانے سے احتیاط کریں. ریڈیو کے تمام دوستوں کو میری طرف سے ڈھیروں دعائیں. مہربانی کر کے میرے اس خط کو پروگرام میں ضرور شامل کریں. شکریہ.
جی جناب کرپا رام کاگا صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ محبت نامہ ہمیں ارسال کیا. واقعاً کافی دن ہو گئے تھے آپ کی طرف سے کوئی خط ہمیں موصول نہیں ہوا اور کوئی اطلاع بھی نہیں تھی، یہاں تک کہ انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن پاکستان کے سرگرم دلسوز نہایت ہی مہربان ہمارے محمد ارشد قریشی صاحب نے ایک پیغام کے ذریعے سے یہ اطلاع دی کہ آپ علیل ہیں اور آپ کرونا میں مبتلا ہو گئے تھے، اور پھر یہ بھی اطلاع دی کہ اب صحت یابی کی طرف گامزن ہیں. ہم محمد ارشد قریشی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ کی صحت یابی کی اطلاع سے بھی بہت خوش ہوئے ہیں، اور آپ کو بھی یہی مشورہ ہے کہ تھوڑا آرام کریں اور اپنی زندگی اور اپنی صحت کے حوالے سے جو ہے وہ بہت زیادہ احتیاط سے کام لیں، چونکہ زندگی ایک بہت بڑی نعمت ہے. بہرحال کرونا وائرس ایک حقیقت ہے اور اس کے جو خطرناک اثرات ہیں وہ معاشرے پر پڑ رہے ہیں، اور پچھلے دنوں ہندوستان سے جو خبریں آ رہی تھیں وہ واقعاً بہت بھیانک تھیں، بہت خوفناک تھیں اور بہت دلسوز تھیں، اور جن کو دیکھ کر سن کر جو ہے وہ انسان کام جاتا تھا. بہرحال اب آہستہ آہستہ وہاں پر بھی کرونا میں مبتلا ہونے والوں کی تعداد بھی کم ہوتی جا رہی ہے اور اموات میں بھی کمی واقع ہو رہی ہے، اور صحت کا جو ڈھانچہ ہے وہ بھی جو ہے وہ پرفارم کر رہا ہے، اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا رہا ہے، اور آہستہ آہستہ وہاں پر بھی حالات کچھ بہتر نظر آنے لگے ہیں. امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ بھی آنے والے وقتوں میں ہندوستان میں یہ صورتحال بہتر سے بہتر ہوگی. بہرحال کرونا کے حوالے سے ہر طرف ایک پریشانی کا سا ماحول ہے. پاکستان میں بھی اسی طریقے سے جو تیسری لہر تھی اس نے بہت زیادہ جو ہے وہ نقصان پہنچایا، حتیٰ کہ بہت سے شہروں میں لاک ڈاؤن کیا گیا، اور ابھی بھی یہ سلسلہ بعض شہروں میں جاری ہے. آپ نے اپنی صحت کی اطلاع دی، بہت خوشی ہوئی، اور امید کرتے ہیں کہ ریڈیو تہران کے پروگراموں سے مستفیض ہو رہے ہوں گے. انشاءاللہ آپ کے اگلے خط کا بھی ہمیں انتظار رہے گا اور ہم بھی آپ سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کریں گے. آپ ہمارے پرانے سامع ہیں اور وقتاً فوقتاً ہمیں یاد کرتے رہتے ہیں، ہمیں آپ کی قدر ہے اور ہم آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. بہت شکریہ کہ آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا. آپ کی اور آپ کے اہل خانہ کی صحت یابی کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ خدا نے چاہا تو کرونا وائرس کی وبا پوری دنیا سے ختم ہوگی اور انسان اپنی پہلے جیسی زندگی پر واپس آئے گا جو کرونا کے بغیر تھی. بہرحال ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی عرض کروں کہ آج کل کرونا ویکسینیشن کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے اور بہت تیزی کے ساتھ کرونا ویکسین لگائی جا رہی ہیں، ڈاکٹروں کے مشورے کے مطابق جو ہے وہ کرونا ویکسین جو ہے وہ لگوائی جائے، اور اس سلسلے کے اندر جو ہے جو گمراہ کن پروپیگنڈا بھی کیا جا رہا ہے اس حوالے سے بھی ہوشیار رہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کوشش کریں کہ جو لنڈرز ہیں ان کی ہدایات پر عمل کیا جائے۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں یہ خط ارسال کیا۔
حسین تقوی یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبے پنجاب کے شہر فیصل آباد سے فضل عباس صاحب نے۔ وہ لکھتے ہیں، ریڈیو تہران کی اردو نشریات urdu.sehar.ir پر لائیو سنتا ہوں۔ ویسے ہم سحر اردو ٹی وی کی نشریات ڈش کے ذریعے دیکھتے ہیں، اور ہمیں فخر ہے کہ ہم ایک اسلامی ٹی وی چینل دیکھتے ہیں جس میں ہمیں وہ سب کچھ ملتا ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ ریڈیو تہران کی نشریات بھی سنتا ہوں، اور اگر کسی وجہ سے ریڈیو نہیں سن پاتا تو سائٹ پر موجود پروگراموں سے استفادہ کرتا ہوں، اور آرکائیو سے بھی ریکارڈنگ سن لیتا ہوں۔ آپ کے سارے پروگرام مجھے پسند ہیں۔ پچھلے دنوں پروگرام بزم دوستہ سنا، بہت اچھا لگا۔ دل چاہا آپ کو خط لکھا جائے۔ خط لکھنے کے لیے نہ مجھے کاغذ کی ضرورت پڑی اور نہ ہی قلم کی، میں نے ٹائپ کیا اور واٹس ایپ پر ارسال کر دیا۔ خط لکھنا بہت اچھا لگا، کوشش کروں گا کہ آپ کو پابندی کے ساتھ خط ارسال کروں، بشرطے کہ آپ بھی میرے خطوط کو پروگرام میں شامل کریں۔ پروگرام نور ایمان سنا نہایت ہی ایمان افروز پروگرام تھا۔ اس کے علاوہ خلقت کی رانائیاں پروگرام بھی سنا، بہت معلوماتی پروگرام ہے۔ جبکہ پروگرام ایرانی فن تعمیر میں ایران کے تعمیر کے شعبے سے وابستہ انجینئروں کے حالات زندگی پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ پروگرام درخشاں ستارے میں علماء اسلام کی زندگانی کے مختلف گوشوں کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے۔ بہرحال ریڈیو تہران کے سارے پروگرام مجھے بہت پسند ہیں۔
جی جناب فضل عباس صاحب، فیصل آباد پاکستان سے آپ نے یہ پیارا خوبصورت دل نشین خط ہمیں ارسال کیا۔ آپ ریڈیو تہران اردو سروس کی نشریات بھی سنتے ہیں، اور آپ نے لکھا کہ سحر اردو ٹی وی بھی آپ پابندی کے ساتھ دیکھتے ہیں، اور آئی آر آئی وی کی نشریات آپ کو بہت پسند ہیں، اور آپ نے ڈش کے ذریعے سے یہ سہولت حاصل کر رکھی ہے۔ جی ہاں، ہمارے بہت سے ایسے دوست احباب پوری دنیا میں موجود ہیں، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں، جو ریڈیو تہران اور سحر اردو ٹی وی کی جو نشریات ہے وہ دیکھتے اور سنتے ہیں، اور بھرپور طریقے سے اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ سحر اردو ٹی وی جو ہے وہ مذہبی بنیادوں پر اسلامی احکام کی پابندی کرتے ہوئے اپنی نشریات نشر کرتا ہے۔ اس میں کسی قسم کی ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے کہ جو انسان اپنے اہل خانہ کے ساتھ بیٹھ کر نہ دیکھ سکے، بلکہ نہایت ہی اچھے ڈرامے، فلمیں، اسی طریقے سے پروگرام سیاسی ہوں، سماجی ہوں، ثقافتی ہوں، پیش کیے جاتے ہیں اور دیکھنے والوں کی دلچسپی کا باعث بنتے ہیں۔ ریڈیو تہران بھی اس سے مستثنا نہیں ہے، اور ریڈیو تہران کی نشریات بھی تمام تر انسانی اقدار کے مطابق نشر کی جاتی ہے، اور اس میں بھی کوشش کی جاتی ہے کہ ہم سامعین کے لیے اچھے سے اچھے پروگرام پیش کریں، جس کے اندر سماجی معلومات ہو، تاریخی معلومات ہو، اسلامی معلومات ہو، قرآنی معلومات ہو، اور حالات حاضرہ پر مبنی تبصرے ہوں، اور عالمی حالات پر تازہ ترین خبریں ہوں۔ اسی طریقے سے ہمارا پورا اسٹاف جو ہے وہ بھرپور کوشش کرتا ہے کہ سامعین کو سچ پر مبنی خبریں جو ہیں وہ وقت پر سنائیں۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ خط ہمارے لیے ارسال کیا۔ دیکھا آپ نے، خط لکھنا کوئی مشکل نہیں ہے، اور ہمیں امید ہے کہ آئندہ بھی خط و کتابت کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ جن پروگراموں کا آپ نے ذکر کیا آپ کو پسند آئے، بہت شکریہ آپ کا، اور اس کے علاوہ بھی دیگر پروگرام کیے جاتے ہیں، وہ سامعین کی توجہ کا باعث بنتے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ تفصیل سے آپ پروگراموں پر تبصرہ بھی کر سکتے ہیں۔ میں یہاں پر ایک نقطے کی وضاحت کرتا چلوں کہ ہمارے اکثر سامعین ہماری پروگراموں کی تعریف میں جو ہے وہ خط لکھتے ہیں، اور ان کو پروگرام پسند آتا ہے، ہم ان کی قدر کرتے ہیں، لیکن جہاں پر پروگراموں کے حوالے سے اگر تنقیدی نظر بھی ہو تو وہ بھی آپ بیان کریں۔ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی رائے کے تناظر میں اپنے پروگراموں کی اصلاح کریں، اور اکثر سامعین نے بہرحال ریڈیو تہران کے پروگراموں کو پسند کیا، ان کی نوازش، مہربانی، لیکن اس نقطے کو بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اگر کوئی ایسا نقطہ ہو کہ جو ہماری نظروں اور ہمارے قلم سے جو ہے وہ اوجھل ہو گیا ہو تو اس پر بھی آپ نظر دوڑا سکتے ہیں اور اپنی رائے لکھ سکتے ہیں، ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ شاید سننے والوں کے ذہن میں یہ ہو کہ ہمیشہ تعریفوں پر مبنی خط آتے ہیں، تو جیسے آتے ہیں ویسے ہی ہم آپ کی خدمت میں بیان کر دیتے ہیں، اور اگر کوئی تنقیدی پہلو ہوگا تو ہم اس کو بھی اسی طریقے سے جس طرح سے تعریفی خطوط پڑھے جاتے ہیں تنقیدی خطوط بھی پڑھے جائیں گے، اور اس کی مثالیں گزشتہ ادوار میں موجود ہیں کہ بہت سے پروگراموں میں ہم نے سامعین کی جانب سے لکھی گئی تنقید کا بھی پروگرام میں ذکر کیا ہے۔ بہت شکریہ جناب فضل صاحب آپ کا کہ آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا۔
حسین تقوی یہ خط ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقے پارا چنار سے محمد اون بنگش صاحب نے۔ لکھتے ہیں، ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سن رہے ہیں، ہمارے گاؤں میں ریڈیو تہران کی شام اور صبح کی نشریات صاف سنائی دیتی ہے۔ میں نے آپ کو فون بھی کیا لیکن آپ نے میرے فون کا جواب نہیں دیا، اگر ممکن ہو تو مجھ سے بات کریں۔ پہلے آپ ہم سے رابطہ کیا کرتے تھے۔ ہمارے گاؤں میں ریڈیو تہران کی پشتو اور اردو نشریات سننے والوں کی تعداد کافی زیادہ ہے، اور مجموعی طور پر ہمارے علاقے میں لوگ ریڈیو زیادہ سنتے ہیں۔ ریڈیو تہران کی خبریں، تبصرے، سیاسی اور سماجی پروگرام مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ میں اسکول ٹیچر ہوں اور تعلیم و تربیت کے موضوعات مجھے اچھے لگتے ہیں۔
جی جناب محمد اون بنگش صاحب، پارا چنار خیبر پختونخوا پاکستان سے آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا۔ یقینی طور پر پارا چنار میں ہماری نشریات سنی جاتی ہے، سحر اردو ٹی وی دیکھا جاتا ہے، اور ایک بہت بڑی تعداد ہے جو ریڈیو اور ٹی وی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے ہمارے، اور آئی آر آئی بی کی نشریات جو ہیں وہ سنتے اور دیکھتے ہیں۔ آپ نے فون ایک مرتبہ کیا ضرور تھا لیکن آپ کی آواز مجھے آ رہی تھی لیکن میری آواز شاید آپ تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ پھر بعد میں نے اسی نمبر پر دوبارہ ڈائل کیا تو وہ نمبر مجھے بند جو ہے وہ لگا، اور ایسا لگا کہ جیسے ٹیلی فون جو ہے وہ بند ہے، اور یہی وہاں سے آواز آ رہی تھی۔ آپ کا ٹیلی فون نمبر جو ہے وہ میرے پاس محفوظ نہیں ہے، آپ اپنا ٹیلی فون نمبر بھیجیں۔ اگر واٹس ایپ پر رابطہ قائم ہوا تو واٹس ایپ پر رابطہ قائم کروں گا، نہیں تو فون بھی آپ کو کیا جا سکتا ہے۔ محبتیں ہیں آپ کی کہ آپ ہم سے رابطہ کرتے ہیں، ہمارا فرض بھی ہے کہ ہم محبتوں کا جواب محبت سے دیں۔ ریڈیو تہران کی پشتو اور اردو سروس کے حوالے سے آپ نے لکھا کہ آپ کے علاقے میں بہت بڑی تعداد ہے جو ریڈیو کو سنتی ہے، ریڈیو تہران کو سنتی ہے، ہماری طرف سے ان سب کو بہت بہت سلام۔ ریڈیو تہران کے پروگراموں کو پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ خبریں، تبصرے، سیاسی و سماجی پروگرام آپ کو اچھے لگے، اور یہ جان کر بھی بہت خوشی ہوئی کہ آپ کا شعبہ جو ہے وہ درس و تدریس کا شعبہ ہے، یعنی آپ ٹیچر ہیں اسکول کے اور تعلیم و تربیت سے وابستہ ہیں۔ خدا تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے، ہمیں آپ کے اگلے خط کا انتظار رہے گا۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں یاد کیا۔ بہن مریم زہرا، میرے خیال سے پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے سامعین سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔
عزیز سامعین، ابھی آپ پروگرام بزم دوستاں سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس پروگرام میں ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں پر نظر ڈالتے ہیں، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ روزنامہ ہمشہری کی سرخی ہے، ایران سے تعلقات کی وجہ سے داعش نے حماس کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا، حماس کے ارکان مرتد ہیں، داعش کا نام نہاد ترجمان القرشی۔ روزنامہ القدس العربی، غزہ کے سلسلے کی کشیدگی خطرناک حد تک بڑھ رہی ہے، مغربی ایشیا کے لیے اقوام متحدہ کے مندوب کا اعلان۔ جاپان ٹائمز، ٹوکیو میں کووڈ 19 کی اگلی لہر کے آثار نمودار ہو رہے ہیں، ماہرین کا اعلان۔ اور اب کچھ تفصیلی خبروں کا جائزہ لیتے ہیں. اور روزنامہ قص آن لائن کی سرخی ہے، شہریوں تک گیس پہنچانے میں دنیا میں پہلے نمبر پر ہیں، صدر مملکت حسن روحانی کا بیان. جمعرات کو ایران کے صدر نے کابینہ اجلاس کے دوران آن لائن طریقے سے پیٹرولیم کے شعبے کے متعدد منصوبوں کا افتتاح کیا. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ گزشتہ آٹھ سال کے مقابلے میں دیہی علاقوں تک گیس پہنچانے کے منصوبوں میں 50 گنا اضافہ ہوا ہے. انہوں نے بتایا کہ اس بات کی اہمیت اس وقت مزید سامنے آتی ہے جب پابندیوں، کرونا اور دیگر مسائل کو مد نظر رکھا جائے. انہوں نے بتایا کہ اس وقت ملک کے 95% عوام کو گیس پائپ لائن کے ذریعے فراہم کی جا رہی ہے، جو ملک اور حکومت کے لیے باعث فخر ہے. صدر حسن روحانی نے اس طرح کے اقدام کو دنیا بھر میں بے مثال قرار دیا. انہوں نے کہا کہ 85% دیہی علاقوں کو بھی رننگ گیس فراہم کی جا چکی ہے اور تقریباً 100% شہر بھی گیس پائپ لائن کا استعمال کر رہے ہیں. روزنامہ صباح کی سرخی ہے، کینیڈا کے مسلم خیراتی مراکز کو انکم ٹیکس ادارے ہراساں کر رہے ہیں. خبر تفصیلی کچھ اس طرح سے ہے کہ کینیڈا کے مسلم خیراتی اداروں نے وزیر اعظم کو ایک خط لکھ کر انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے عائد غیر منصفانہ ٹیکس کی شکایت کی ہے. خط میں لکھا ہے کہ اس ادارے کی غیر معمولی کارروائیوں کے نتیجے میں ان فلاحی اداروں کے ٹیکس چھوٹ ختم کر دی گئی ہے. شہری آزادی کے نگراں ادارے کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ کینیڈا کے ریونیو ادارہ سیکورٹی ایجنسیوں کے ساتھ مل کر مسلم خیراتی اداروں کو ٹارگٹ بناتا رہتا ہے. قابل ذکر ہے کہ جب ان اداروں سے ان کے فلاحی عنوان کو چھین لیا جاتا ہے تو اس کے بعد مخیر افراد کی دی گئی رقومات پر ٹیکس عائد اور عطیہ کی گئی رقومات کا حجم بری طرح کم ہو جاتا ہے. اور اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان میں کچھ اہم سرخیوں پر. ہندوستان ٹائمز کی سرخی ہے، COVID-19 ڈیلٹا پلس قسم ویکسین سے بچ سکتی ہے، ماہرین بری طرح تشویش میں مبتلا. روزنامہ راشٹریہ سہارا نے سرخی لگائی ہے، تمل ناڈو میں زرعی قوانین اور CAA کے خلاف احتجاج کے تمام مقدمات واپس لیے جائیں گے، وزیر اعلی اسٹیلن. روزنامہ ڈان کی سرخی ہے کہ عالمی مارکیٹوں میں ہندوستان کی جانب سے چاول کا سیلاب، پاکستان کی برآمدات متاثر. روزنامہ جنگ نے سرخی لگائی ہے، آصف زرداری کا مشن پنجاب. سابق صدر آصف علی زرداری سخت مشن پنجاب پر ہیں. وہ آئندہ کے سیاسی سیٹ اپ میں پنجاب میں کچھ جگہ اور سیاسی اتحادی چاہتے ہیں، جبکہ پنجاب کی سیاست پوری طرح دو بیانیوں میں بٹی ہوئی ہے، ایک حکمراں پاکستان تحریک انصاف کا اور دوسرا بڑی اپوزیشن پارٹی مسلم لیگ نون کا. پیپلز پارٹی پنجاب میں کچھ جگہ کے لیے جدوجہد کر سکتی ہے. پیپلز پارٹی 1977 کے بعد پنجاب میں کبھی اکیلے حکومت نہیں بنا سکی. روزنامہ سیاست کی سرخی ہے، جموں کشمیر کو مناسب وقت پر ریاست کے درجے کی بحالی، مودی. وزیر اعظم نریندر مودی کی رہائش گاہ پر کشمیری قائدین کے ساتھ منعقدہ کل جماعتی اجلاس تقریباً 3.5 گھنٹے تک جاری رہا اور اس میں جموں کشمیر سے متعلق کئی اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. اجلاس کے بعد اپنی پارٹی کے لیڈر الطاف بخاری کا ایک بیان میڈیا میں سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کے ساتھ جموں کشمیر میں حد بندی کو لے کر بات چیت ہوئی اور ساتھ ہی انتخابی روڈ میپ کے تعلق سے بھی یقین دہانی کرائی گئی. الطاف بخاری نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم جموں کشمیر کو مکمل ریاست کا درجہ بحال کرنے کے لیے پرعزم ہیں، لیکن یہ کب ہوگا اس سلسلے میں کوئی تذکرہ نہیں کیا گیا. بتایا جا رہا ہے کہ میٹنگ کے دوران وزیر اعظم نے واضح لفظوں میں کہا کہ جموں کشمیر میں اسمبلی حلقوں کی حد بندی کرائی جائے گی اور پھر انتخابات کرائے جائیں گے. پروگرام کے حصے میں نیوز ایجنسیوں کی کچھ خبروں پر نظر ڈالتے ہیں. ادنا نیوز کی سرخی ہے کہ نئی حکومت کی خارجہ پالیسی اجتماعی سلامتی پر استوار ہے، نو منتخب صدر رئیسی. مہر نیوز کی سرخی ہے تو سعودی اتحاد کے ٹھکانے پر یمنی فوج کا وسیع ڈرون حملہ، 60 سے زیادہ سعودی کرائے کے فوجی ہلاک اور زخمی. فارس نیوز کی سرخی ہے کہ امریکی کانگریس کے ارکان نے حماس کے حامیوں پر پابندی عائد کرنے کا مسودہ پیش کر دیا. تسنیم نیوز کی تفصیلی خبر کچھ اس طرح سے کہ ایٹمی معاہدے سے نکلنے کے بارے میں ایران کو کسی بھی قسم کی ضمانت نہیں دیں گے امریکی عہدیدار. وال اسٹریٹ جرنل کے رپورٹر لارنس نارمن نے جمعرات کو اپنے ایک ٹویٹ میں امریکی وزارت خارجہ کے ایک اعلی عہدیدار کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ واشنگٹن اس بات کی ضمانت نہیں دے سکتا کہ ایٹمی معاہدے سے اس ملک کا نکلنا پھر سے پیش نہیں آئے گا. اس امریکی عہدیدار نے نام ظاہر نہ ہونے کی شرط پر بتایا کہ ایران اس بات پر اصرار کر رہا ہے کہ امریکہ جے سی پی او اے سے نہ نکلنے کی ضمانت فراہم کرے. اس امریکی عہدیدار نے دعویٰ کیا کہ ضمانت عنوان کے تحت کوئی بھی چیز ناممکن ہے. مڈل ایسٹ آئی کی خبر ہے کہ سعودی عرب انسانی حقوق کی دھجیاں اڑانے والے 32 ممالک میں شامل. ایچ آر ایم آئی نام کی انسانی حقوق کے تناسب کا اندازہ لگانے والی تنظیم نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ سعودی عرب کو حکومت کی جانب سے عوام کو درپیش مشکلات کے حوالے سے 32 اور غیر محفوظ ترین ملکوں میں قرار دیا گیا ہے. ادارے کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب نے اس فہرست میں میکسیکو کے بعد دوسری پوزیشن حاصل کی ہے. اس رپورٹ میں تشدد، سزائے موت، قانونی کارروائی سے ہٹ کر قتل، جبری گمشدگی، بلا وجہ گرفتاری اور بچوں کی گرفتاری کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ البتہ ماہرین کا خیال ہے کہ اس رپورٹ میں بہت سے مسائل کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ مثال طور پر گزشتہ ہفتے ایک نوجوان کو اس لیے سزائے موت دی گئی کیونکہ اس نے چند سال قبل 17 سال کی عمر میں حکومت مخالف مظاہروں میں شرکت کی تھی۔ ناظرین، ایکسپریس نیوز کی سرخی ہے کہ 1 جولائی سے کسی ٹیکس چور کو نہیں چھوڑیں گے وزیر خزانہ۔ قیامہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں شرکت کے موقع پر بات کرتے ہوئے وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین کا کہنا تھا کہ ایف بی آر ٹیم میں جون 2022 تک کوئی تبدیلی کا امکان نہیں ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر ایف بی آر سے گرفتاری کے اختیارات واپس لے لیے گئے ہیں۔ ڈر ہے ایف بی آر ٹیکس نادہندہ سے ڈیل نہ کر لے۔ ٹیکس چوروں کو تھرڈ پارٹی کے ذریعے نوٹسز جاری کیے جائیں گے۔ اگر چھوٹ ختم کرنے سے سرمایہ کاری متاثر ہوئی تو چھوٹ دوبارہ بحال کر دیں گے۔ وزیر خزانہ کہنا تھا کہ 1 جولائی سے ٹیکس اقدامات پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ نئے بجٹ میں کسی ٹیکس چور کو نہیں چھوڑیں گے۔ ماضی میں ٹیکس چور ٹیکس نوٹس نظر انداز کر دیتے تھے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے پروگرام آئین صحافت ختم ہوا۔ سامعین، عزیز سامعین، نشریات آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ اس مرحلے میں پہلے آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام آئیے فارسی سیکھیں، جس کے بعد ہمیں نشریات کا آخری پروگرام گھر اور گھرانہ آپ سن سکیں گے۔ تو سامعین لیجئے پہلے سماعت فرمائیے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے، اور ہمیں اپنے میزبان طاہر شمیم کو اس وقت کی نشریات سے یہیں پر اجازت دیجئے۔ خدا حافظ۔
عزیز سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔
عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ اگر آپ نے ہمارے گزشتہ اسباق کو توجہ اور غور سے سنا اور پڑھا ہے تو اب آپ یقیناً فارسی میں مختصر اور سادہ گفتگو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ فارسی کے مختصر اور سادہ جملے بولنا سیکھ گئے ہیں تو ہمیں آپ کی اس کارکردگی پر دلی مسرت ہے۔ آپ کو رامین اور محمد تو اچھی طرح یاد ہوں گے، دونوں تہران یونیورسٹی کے طالب علم ہیں اور ہاسٹل کے کمرے میں اکٹھے ہی رہتے ہیں۔ رامین اور محمد اس وقت اپنے کمرے میں موجود ہیں۔ رامین کچھ تصاویر محمد کو دکھا رہا ہے۔ محمد ان تصویروں کو دیکھتا ہے اور رامین سے اس کے گھر والوں کے بارے میں گفتگو کرتا ہے۔ تو آئیے حسب معمول سب سے پہلے آج کے سبق میں استعمال ہونے والے کچھ الفاظ کو ترجمے کے ساتھ دہراتے ہیں۔
پدرم،
میرے والد۔
جوان،
جوان یا نوجوان۔
ہم،
بھی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔
مادرم،
میری والدہ۔
مادر،
والدہ۔
پسر،
بیٹا یا لڑکا۔
برادر،
بھائی۔
خواہر،
بہن۔
برادرم،
میرا بھائی۔
خواہرم،
میری بہن۔
دختر،
لڑکی یا بیٹی۔
چند تا،
کتنے یا کتنی مقدار اور عدد کے لیے۔
خانواده،
اہل خانہ، گھر والے یا خاندان۔
بزرگ،
بزرگ یا بڑا۔
پسر بزرگ خانواده،
خاندان کا بڑا بیٹا۔
تو ہستی،
تم ہو یعنی موجودگی کے لیے سوال کیا جاتا ہے۔
من نیستم،
میں موجود نہیں ہوں یا میں نہیں ہوں۔
من ندارم،
میرے پاس نہیں ہے یعنی عدم موجودگی پر دلالت کرتا ہے یہ جملہ۔
میدانم،
مجھے پتا ہے، مجھے اس بات کا علم ہے، جانتا ہوں یا جانتی ہوں۔
کارمند،
ملازم۔
بانک،
بینک۔
کارمند بانک،
بینک کا ملازم۔
خواهر بزرگم،
میری بڑی بہن۔
پرستار،
نرس۔
خواهر کوچکم،
میری چھوٹی بہن۔
هنوز
ابھی تک
مدرسه
اسکول مکتب اور بالعموم مدرسے اسکول کے لیے بولا جاتا ہے سامعین اب توجہ سے محمد اور رامین کی گفتگو سماعت فرمائیں محمد تصاویر کو دیکھتا ہے اور رامین سے سوال کرتا ہے
این آقا کیست؟
یہ صاحب کون ہیں
ایشان پدرم است
یہ میرے والد ہیں
او پدرت جوان است
واہ آپ کے والد تو جوان ہیں
بله پدرم جوان است این خانم هم مادرم است
جی ہاں میرے والد جوان ہیں یہ خاتون میری والدہ ہیں
این پسر کیست
یہ لڑکا کون ہے
این پسر برادرم است
یہ لڑکا میرا بھائی ہے
این دختر خواهرت است
یہ لڑکی تمہاری بہن ہے
بله این دختر خواهرم است
ہاں یہ لڑکی میری بہن ہے
شما چند تا خواهر و برادرید
آپ لوگ کتنے بہن بھائی ہیں
من یک برادر و دو خواهر دارم
میرا ایک بھائی اور دو بہن ہیں
تو پسر بزرگ خانواده ای
تم اپنے گھر کے بڑے لڑکے ہو
نه من پسر بزرگ خانواده نیستم برادرم پسر بزرگ خانواده است
نہیں میں گھر کا بڑا لڑکا نہیں ہوں بلکہ میرے بھائی گھر کے بڑے ہیں
من برادر ندارم من فقط یک خواهر دارم
میرا کوئی بھائی نہیں ہے میری صرف ایک بہن ہے
بله می دانم که تو یک خواهر داری
ہاں مجھے معلوم ہے کہ تمہاری ایک بہن ہے
برادر تو چه کاره است
تمہارا بھائی کیا کام کرتا ہے
برادرم کارمند است کارمند بانک
میرا بھائی ملازم ہے بینک کا ملازم
خواهرت چطور
اور تمہاری بہن کیا
خواهر بزرگم پرستار است و خواهر کوچکم هنوز به مدرسه می رود
میری بڑی بہن نرس ہے اور چھوٹی بہن ابھی اسکول جاتی ہے سامعین ایک بار پھر محمد اور رامین کی گفتگو کو بغور سنیے توجہ کریں کہ فارسی زبان میں جملے بناتے وقت فاعل پہلے اور فعل آخر میں آتا ہے
این آغا کیست
ایشان پدرم است
اوه پدرت جوان است
بله پدرم جوان است این خانم هم مادرم است
این پسر کیست؟
این پسر برادرم است
این دختر خواهرت است؟
بله این دختر خواهرم است
شما چند تا خواهر و برادرید؟
من یک برادر و دو خواهر دارم
تو پسر بزرگ خانواده ای؟
نه من پسر بزرگ خانواده نیستم برادرم پسر بزرگ خانواده است
من برادر ندارم من فقط یک خواهر دارم
بله می دانم که تو یک خواهر داری
برادر تو چه کاره است؟
برادرم کارمند است کارمند بانک
خواهرت چطور؟
خواهر بزرگم پرستار است و خواهر کوچکم هنوز به مدرسه می رود.
عزیز سامعین اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اور آج کا سبق اپنے اختتام کو پہنچتا ہے امید ہے کہ آج کے پروگرام کو آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا تو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گھر اور گھرانہ۔
آپ عزیز سامعین خدمت میں تہا شمیم کا سلام عرض ہے۔ پروگرام گھر اور گھرانہ لے کر حاضر خدمت ہیں۔ امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ سب کی توجہ کا باعث بنے گا۔ گھرانہ یعنی عشق، سکون اور انگیز و محرک کا محور و مرکز۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ گھرانے کی خوشبختی کا راز یہ ہے کہ گھرانے کے افراد اس بات کو درک کر لیتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے عشق و محبت رکھتے ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ خامنے ایک اچھے گھرانے کی خصوصیات کے بارے میں فرماتے ہیں، اچھا گھرانہ یہ ہے کہ میاں اور بیوی آپس میں مہربان ہوں، ایک دوسرے کے وفادار اور مخلص ہوں، اور ایک دوسرے سے محبت اور عشق کرتے ہوں، ایک دوسرے کے حقوق کی مراعات کریں، ایک دوسرے کی مصلحتوں کو سمجھیں اور اس کی قدر کریں۔ اس گھرانے میں جو بچے پیدا ہوں ان کے تعلق سے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں اور ان کو مادی و معنوی لحاظ سے صحت مند گھرانے میں پروان چڑھائیں اور بڑا کریں، اور گھرانے کو مادی و معنوی لحاظ سے سلامتی سے ہمکنار کریں۔ کچھ باتیں اسے سکھائیں اور کچھ کام انجام دینے پر اسے مجبور کریں، اور کچھ کاموں کے انجام دینے سے اسے روکیں اور اچھے صفات اس میں ودیت کریں۔ ایسا گھرانہ ایک ملک میں انجام پانے والی تمام حقیقی اصلاحات کی اساس ہے، کیونکہ ایسے افراد جس طرح کے اچھے گھرانے میں تربیت پاتے ہیں وہ اچھی صفات کے ساتھ پروان بھی چڑھتے ہیں۔ جس معاشرے اور سماج کے افراد میں شجاعت و بہادری، استقلال و خود مختاری، عقل و شعور اور فکر ہو، وہ خیر خواہ ہوں نہ کہ بدخواہ، اور عفت و پاکیزگی رکھتے ہوں، تو ان خصوصیات کے حامل افراد کے باعث معاشرہ بدبختی سے دوچار نہیں ہوگا۔ دنیا اتنی تیز رفتاری سے بدل رہی ہے کہ تبدیلیاں نہ صرف سائنس و ٹیکنالوجی کے شعبے میں بلکہ انسانی حیات و ماہیت میں بھی رونما ہو رہی ہیں، اور تعلیم و تربیت کے نظام میں گہری تبدیلیوں کے وجود میں آنے کا باعث بنی ہیں۔ لیکن بنیادی مسئلہ یہ کہ کیا یہ افراد گھرانے اور تعلیم و تربیت کے مراکز ان تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے کی قوت و صلاحیت رکھتے ہیں؟ اس سلسلے میں ہم سائبر اسپیس کے فوائد و نقصانات کے بارے میں گزشتہ پروگرام میں بتا چکے ہیں۔ اس پروگرام میں ہم نے ماہرین کے نظریات سے استفادہ کیا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ ماہرین سماجیات کے نقطہ نگاہ سے اگر معاشرے کے افراد رونما ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں پیشن گوئی کر سکیں اور اسے قبول بھی کر لیں، تو اس کے مقابلے اور اس پر کنٹرول کی طاقت رکھتے ہیں اور تبدیلیوں کے تعلق سے خود میں تبدیلی پیدا کر کے ترقی کی راہ پر چل سکتے ہیں۔ اس وقت جو تبدیلی رونما ہوگی وہ نہ صرف مبہم اور دہشت ناک نہیں ہوگی بلکہ خود میں زندگی کی ایک کشش پیدا کر دے گی اور زندگی نئی راہ پر گامزن ہو جائے گی۔ عام طور پر جب ہم خود کو رونما ہونے والی تبدیلیوں کے مد مقابل پاتے ہیں تو اس پر کوئی رد عمل یا ایکشن ظاہر کرنے کے بجائے سکون آرام، اس سے تعامل اور خود کو اس سے سازگار بنانے کی جگہ مقابلے اور فرار کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ چنانچہ آج کی دنیا میں نئی ٹیکنالوجیز کے وجود میں آنے سے رونما ہونے والی تبدیلیوں نے گھرانوں کے لیے بہت سے مشکلات اور مسائل پیدا کر دیے ہیں، جس بات کا باعث بنے ہیں کہ بیشتر گھرانے باطنی مسائل میں الجھ جائیں، اور اس مسئلے نے گھرانے کی مناسب اور بہتر کارکردگی پر منفی اثرات مرتب کیے ہیں۔ آج کی دنیا کے گھرانوں میں اس بات کی ضرورت ہے کہ ان کے سامنے جو بھی مسائل اور چیلنجز ہیں ان کے لیے اپنے علم میں اضافہ کریں اور مہارت کو بڑھائیں، لیکن جب تک ان چیلنجوں اور تبدیلیوں کے بارے میں کوئی شناخت ہی نہ ہو اس وقت تک مقابلے کی قوت بھی پیدا نہیں ہوگی، کیونکہ مستقبل پر توجہ اور آئندہ دنوں میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں پیشن گوئی اور دور اندیشی ہی سوچ اور خیالات کی دنیا کا ایک اہم بنیادی عنصر ہے۔ سماجی مسائل کے ماہر محمد کریمی ڈیجیٹل میڈیا کو گھرانے کی نئی فرد کا نام دیتے ہوئے کہتے ہیں، گھرانہ کسی معاشرے کا پہلا ستون ہے، اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر طویل مدت یا کم مدت میں اتار چڑھاؤ لائیں تو ایک گھرانے کی فرد بنیں، کیونکہ گھرانے میں ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جن کی ذہنیتیں اور افکار مختلف ہوتے ہیں۔ چنانچہ گھرانے میں باپ کی فکر کچھ ہوتی ہے تو ماں کی فکر اور بچے کی فکر کچھ اور ہوتی ہے۔ اس وقت اکثر گھرانوں کو جو مسئلہ درپیش ہے اور وہ اس میں الجھے ہوئے ہیں، خاندان کے افراد کے درمیان فکری تضاد ہے۔ خاص طور پر جوانوں کا طرز فکر والدین کے روایتی اور ثقافتی افکار سے تقریباً متضاد اور مختلف ہے۔ اس لیے اگر ہم گھرانے کو اپنے طور پر ڈھالنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں گھرانے میں اثر و رسوخ پیدا کرنے اور اسے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اور گھرانے میں داخل ہونے اور اثر و رسوخ پیدا کرنے کا ایک وسیلہ سائبر اسپیس ہے۔ اس وقت گھروں میں کمپیوٹر کا ہونا ایک ضرورت شمار ہوتا ہے، جس نے خود کو گھرانے کے ہر فرد کے لیے ضروری بنا دیا ہے، اور یہاں تک کہ کمپیوٹر گیمز کی صورت میں گھر کے 3 سالہ اور 4 سالہ بچے کے لیے بھی ضروری ہو گیا ہے۔ والدین کو چاہیے کہ اس وسیلے کے تعلق سے، کہ جو سود مند بھی ہے اور ممکن ہے کہ سخت نقصان دہ بھی ثابت ہو، ان کے پاس جو معلومات اور شعور و آگہی موجود ہو اس سے گھر کے افراد کو مطلع کریں اور ان کی معلومات میں اضافہ کریں۔ گھرانے کے افراد کو چاہیے کہ اس ماحول میں جو زہر گھولا گیا ہے اس کو کم کرنے یا ختم کرنے کے لیے اپنی عقل و فکر کو بروئے کار لائیں، اور اس کے لیے سب سے بہترین چیز شعور و آگہی اور معلومات میں اضافہ کرنا اور صحیح مینجمنٹ کرنا ہے۔ نہ ہی اسے محدود کریں، نہ ہی اس سے بالکل قطع تعلق ہی کر لیں، بلکہ ایک بہت ہی فرینک اور سازگار ماحول میں اس وسیلوں کو اپنائیں اور اس کو مینج کریں۔ اب یہ مینجمنٹ ممکن ہے نظام الاوقات معین کرنے کی صورت میں ہو، یا پھر ممکن ہے کہ سب مل کر ایک ساتھ انٹرنیٹ سے استفادہ کریں۔ جناب محمدی، اس طرز فکر کے بارے میں کہ جہاں سافٹ وار سے مقابلے کے لیے میڈیا وسائل کو گھر سے حذف کرنے کی بات کہی جاتی ہے، کہتے ہیں کہ گھر سے میڈیا کے وسائل کا صفایا کرنا، حذف کر دینا شاید بہت آسان ہو اور یہ کام بہت تیزی اور آسانی سے بھی انجام پا سکتا ہے، لیکن اس کے نتائج بہت اہم ہیں۔ آخر آپ ڈیجیٹل گورننس میں رہتے ہیں، آپ کے بعض اکاؤنٹس الیکٹرانک صورت میں ہیں، یا مثال طور پر میڈیا پر تجارتی اشتہارات میں کہا جاتا ہے کہ آپ اس کے بجائے کہ گھنٹوں شہر کے اس دفتر سے اس دفتر جائیں اور سرگردہ رہیں، ایک کلک کے ذریعے اپنے کام گھر بیٹھے انجام دے سکتے ہیں۔ اس لیے اس وسیلے کو آپ اپنی زندگی سے حذف تو نہیں کر سکتے، اسے حذف کرنے یا ختم کرنے سے گھرانے متاثر ہوں گے اور ان کو زیادہ نقصان پہنچے گا، اور یہ چیز اس بات کا باعث بنے گی کہ آپ کی بیٹی نیٹ کیفے میں جائے گی اور وہاں آپ کی نظروں سے دور ممکن ہے بے راہ روی کا شکار ہو جائے اور آپ اس پر کنٹرول نہ کر پائیں، یا پھر آپ کا بیٹا انٹرنیٹ پر گیم کی فضا میں داخل ہو جائے کہ جو اس کے لیے پرکشش ہو اور آپ کے اور اس کے درمیان فاصلہ پیدا کر دے۔ اس لیے میں اس کے حذف کیے جانے کا سخت مخالف ہوں۔ انٹرنیٹ بالکل ایک دودھاری چھری کی طرح ہے جس کا ایک سرا رشد و ترقی اور تحقیق کا حوصلہ پیدا کرنے، نیز تحقیق کی ذہنیت کو وجود میں لانے کا موقع فراہم کرتا ہے، تو دوسرا سرا خطرناک ہے، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے افراد نے اپنی توجہ صرف اسی دوسرے سرے کی جانب مرکوز کر رکھی ہے، اور گھرانے کے افراد کو بتانا چاہتے ہیں کہ انٹرنیٹ کا استعمال یعنی خطرات میں قدم رکھنے کے مترادف ہے۔ انہوں نے کہا کہ لیکن میرا طرز نگاہ یہ نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ ہر گھرانہ اپنے شعور ذہنی کی بنیاد پر اس فضا اور ماحول سے سروکار رکھتا ہے۔ ایک گھرانہ جو پڑھا لکھا ہے اور اس کا سروکار زیادہ تر علمی تحقیقات یا ثقافتی امور سے ہے، وہ اس کا استعمال بیہودہ اور غلط طریقے سے نہیں کرے گا، برخلاف ان کے جو کم علم ہے یا مزدور طبقہ ہے۔ مثال طور پر اسکول میں جب استاد شاگرد سے کہتا ہے کہ جاؤ انٹرنیٹ کے ذریعے تم اپنے نمبرز سائٹ پر دیکھو، تو کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ اس گھرانے کے لیے رائے حل یہ ہے کہ انٹرنیٹ کی فضا محدود کی جائے تاکہ جوان غلط راستہ اختیار نہ کر سکے۔ انٹرنیٹ سے قطع رابطہ کرنا نہ صرف یہ کہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اس بات کا باعث بنتا ہے کہ بچہ گھرانے سے باہر پناہ لے، اور پھر اس صورت میں بچے پر نگرانی اور اس سے ہمدردی کا بھی مسئلہ نہیں رہے گا۔ ماہرین نفسیات ایک اور طریقہ کار یہ پیش کرتے ہیں کہ کمپیوٹر کو گھر میں ایک ایسی جگہ پر رکھا جائے کہ جو سب کی نظر میں ہو، نہ یہ کہ بچوں کے سونے کے کمرے میں یا نوجوان کے کمرے میں ہو۔ میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں انٹرنیٹ کو اور میڈیا وسائل کو لازمی ضرورت کے طور پر قبول کرنا چاہیے، اور اسے خطرہ سمجھنے کے بجائے اس کے صحیح استعمال کے ذریعے ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہر میدان میں ہماری معلومات کے معیار کا بلند ہونا ضروری ہے، تاکہ ہم تمام رونما ہونے والے واقعات اور خطرات کا جو ممکن ہے ہمارے اور گھرانے کے لیے خطرہ ہوں مقابلہ کر سکیں۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری گفتگو پسند آئی ہوگی، آپ کی توجہ پروگرام کے اختتامی حصے کی جانب مبذول کر رہے ہیں۔ اسلامی اور قرآنی تعلیمات کی روح سے عورت اور مرد مشترکہ صلاحیتوں اور کمالات کے حامل ہیں، اور ان کے درمیان کوئی واضح فرق نہیں ہے۔ مثال طور پر کمالات ارادہ و اختیار، اشیاء کی شناخت کے وسائل، فہم و ادراک جیسی صلاحیتیں ہیں کہ جن کو خداوند عالم نے عورت اور مرد دونوں کو عنایت فرمایا ہے، اور دونوں میں تکامل کی صلاحیت پیدا کی ہے۔ خداوند عالم نے دونوں صنف کو ارادہ و اختیار کی قوت عطا کی ہے، اور پیغمبروں کو دونوں صنف کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اسی طرح خداوند عالم نے شناخت اور پہچاننے کے وسائل مثال طور پر آنکھ، کان اور عقل سب کو عطا کی ہے۔ قرآن کریم نے سورہ نحل کی آیت 78 میں چیزوں کی شناخت کرنے والی نعمتوں کا بیان کرتے ہوئے عورت اور مرد دونوں کو مخاطب قرار دیا ہے اور دونوں کو اس نعمت کی جانب متوجہ کرتے ہوئے فرمایا ہے، اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکموں سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور اس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے کہ شاید تم شکر کرو۔ اسی طرح آسمانی تعلیمات میں الہی اجر و پاداش حاصل کرنے اور اعمال کا ثواب حاصل کرنے میں عورت اور مرد درمیان کوئی فرق نہیں ہے، اور ان میں سے ہر ایک اپنی سعی و کوشش کے مطابق معنوی فوائد اور الہی اجر و پاداش کے مستحق قرار پائے گا۔ قرآن کریم اس بارے میں ارشاد فرما رہا ہے، میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کروں گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ اس لیے عورت اور مرد جب ایک گھرانے کا محور قرار پاتے ہیں تو پھر دونوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ گھرانے کی خوشحالی و ترقی نیز اس کو مستحکم کرنے میں مشترکہ کردار ادا کریں۔ ان میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ گھرانے کے تقدس کے پیش نظر اسے بچوں کے رشد و تربیت اور مادی و معنوی پیش رفت کے مقام اور آرام و سکون کے ساحل میں تبدیل کر دیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر آپ سے گھر اور گھرانے کے موضوع پر گفتگو کے لیے حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سب کو خدائے بزرگ و برتر کی پناہ میں سونپتے ہیں۔